الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى يوما فمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يسألون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم بزرگوں دوستو صحت مند انسان بھی ہوتا ہے بیمار انسان بھی ہوتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے جو نارمل نظام ہوتے ہیں اس میں کچھ بے قاعدگی آ جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی نظام میں ہو اور یہ تمام نظام آپس میں باہم مربوط بھی ہیں مثلا کسی کا دل کو اگر نقصان ہو تو پھیپھڑوں پہ بھی اثر پڑے گا دماغ پہ بھی اثر پڑے گا گردوں پر بھی اثر پڑے گا گردے بیمار ہو تو بین تمام چیزوں پہ اثر پڑے گا اس طریقے سے روحانیت کے نظام میں اس میں بھی اگر انسان میں کوئی روحانی بیماری ہو تو وہ جس نظام میں بھی ہوگا وہ باقی نظام اس سے متاثر ہوں گے چونکہ اس وقت میں مدرسے میں بیٹھا ہوں طالب علموں میں بیٹھا ہوں استاذوں میں بیٹھا ہوں تو میں اس انداز میں بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کی بنیادیں سمجھ میں آ جائے جب بنیاد سمجھ میں آ جاتے تو بات بہت آسان ہو جاتی ہے سمجھنا تو روحانیت کا جو نظام ہے یہ تین بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے قلب جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے ابھی میں نے ایک آیت میں جو تلاوت کی ہے اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے یوم لا ینفع مال مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم اس طرح ان اور یہ بھی آتا ہے کہ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب لهم قلوب لا يفقهون بها مختلف آیت کریمہ میں اس کا ذکر آتا ہے ویسے علمی نقطے طور پر عرض کرتا ہوں لهم قلوب لا يفقهون بها کیا کہا میرا کیا مطلب ہے اس کا ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ان کے دل ہے لیکن کوئی اسے سمجھتے نہیں اب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ دل کا ایک کام سمجھنا بھی ہے دل کا ایک کام سمجھنا بھی ہے کبھی اس پر سوچا ہے کہ دل سمجھتا بھی ہے اصل میں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا تو اب یہ جو قلب ہے کچھ لوگوں کے ہاں تو صرف ایک پمپ ہے خون کو سپلائی کرنے کا لیکن کچھ لوگ کے نزدیک یہ روحانیت کا ایک مرکز ہے جس سے باقی سارے کام متاثر ہو رہے ہیں یہاں تک کہ آپ سے سب نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ انسان کے جسم میں گوشت ہے ایک لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے جسم ٹھیک ہو جائے اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے جسم خراب ہو جائے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے اللہ وہی القلب باقاعدہ خبردار کر کے دلا دی جا رہی ہے اللہ وہی القلب تو اس کا مطلب ہے کہ قلب کو اتنا صرف ایک بے جان چیز سمجھنا اور بس صرف ایک پمپ کا کام کر رہا ہے, جیسے یہاں پر آپ کا جو پانی کا پمپ لگا ہوا ہے بس پانی چڑھا رہا ہے, اس کے علاوہ اس کا کچھ تعلق نہیں ہے, تو اس کا سمجھنا بھی ثابت ہو گیا قرآن پاک سے, اور ساتھ ہی اس کا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ بنیادی چیز ہے, اگر یہ خراب ہو جائے تو سارے سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایک اطلاع آپ کو یہ مل گئی, اس کو پلے باندھ لینا ہے. دوسری اطلاع اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ شمس میں, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ پاک نے سات قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا اس نفس کو الہام کی گئی ہیں دو چیزیں ہیں, ایک اس کے فجور, ایک اس کا تقویٰ. نفس کو, نفس کے ذریعے, نفس کے ذریعے یہ پورا احساسات کے نظاموں کا ایک مجموعہ ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے, اس کے دیکھنے میں بھی نفس, کان سن رہا ہے, اس کے سننے میں بھی نفس, زبان بات کر رہا ہے, اس کے بولنے میں بھی نفس, اچھا دماغ سوچ رہا ہے, اس کے سوچنے میں بھی نفس, ہاتھ کس چیز کو ٹچ کر رہا ہے, اس کے ٹچ کرنے پہ بھی نفس. کتنی چیزیں ہیں اور بھی ہیں جس کا بتانا مناسب نہیں ہے اس ممبر پہ, ہے نا. تو اب یہ جو نفس ہے, یہ اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رضائے سے پاک کر دیا, وہ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس میں مبتلا چھوڑ دیا جس کا وہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس پر اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ساری چیزوں کا مدار کس چیز پر ہے, نفس کے, مطلب اس پر تزکیہ پر. اس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للالباب الذين يصبرون على القيام وقعودا ولا جنوبا ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بے شک اس کائنات کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں, اور وہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, اور یہ کہنے والے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں غور کرنے والے ہیں, ان کے دل سے بے ساختہ بات نکل جاتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب ہمارے تو ان تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا, سبحانک پاک فقنا عذاب النار. اب یہ کیا چیز ہے؟ اولو الالباب کس چیز کو کہتے ہیں؟ اہل الرائے, عقل مند, عقل مند. تو عقل مندوں کی تعریف اللہ پاک نے کی کس چیز کی؟ کس چیز سے عقل مندی حاصل ہوتی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبا, جو کڑے بیٹھے لیٹے اور حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اب پتہ چل گیا صرف غور و فکر سے بھی عقل مندی نہیں آئی ہے, اور صرف ذکر سے بھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا, دونوں چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا, تو یہ عقل کی بات ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ تین بنیادی نظام ہیں ہمارے اندر جو کام کر رہے ہیں, ان تینوں کو باقاعدہ صحیح کرنا پڑے گا. دیکھو اگر میں نے نفس کو صحیح نہیں کیا, یہ بغاوت کرے گا. کسی کی گاڑی جا رہی ہے اور اس ٹیرنگ کس طرف گھما رہے ہو, گاڑی اس طرف جا رہی ہے, کیا خیال اس گاڑی کو چلانا چاہیے؟ تو کیا کریں گے؟ اس کو ورکشاپ پہ لے جائیں گے, ورنہ گاڑی کسی وقت بھی بڑا ایکسیڈنٹ کروا سکتی ہے. اس کے ٹیروں کے پیچ ڈھیلے ہوں گے تو چلائیں گے گاڑی, ہے ظاہر ایک کسی وقت بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گاڑی کو چلانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحیح بھی ہے نہیں ہے. اگر صحیح نہیں ہو تو اول تو چلا ہی نہیں سکو گے, اور چلائے گے تو پریشانی کے باعث ہوگی. اگر آپ بہت ماہر کھلاڑی بھی ہوگے, ڈرائیور بھی ہوں گے, تو بہت مشکل سے چلاؤ گے, پھر بھی خطرہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو چیک کرنا پڑے گا, بغیر اس کے کام نہیں ہوگا. اس طرح دل کو بھی چیک کرنا پڑے گا, بغیر اس کے کام نہیں ہوگا. اس طرح عقل کو بھی چیک کرنا پڑے گا, کیونکہ عقل کے دو کام ہیں, یا یہ دنیا سے اثر لیتا ہے یا آخرت سے اثر لیتا ہے. اگر دنیا سے اثر لیتا ہے تو کیا ہوگا, یہ پھر دنیا کی چیز سوچے گا, اب نماز پڑھ رہے ہوں گے اور سوچ کیا رہے ہوں گے, او فلاں کا آ گیا ہوگا دکان بند ہے, ہاں جی تو اب آپ کی نماز کدھر گئی. آپ حج پہ گئے ہوں گے, وہ ادھر ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی, وہ طواف کر رہے ہوں گے, ٹیلی فون آئے گا اور سناؤ, دیکھ مطلب کیا خیال ہے, دل طواف میں ہے کسی کدھر ہے, طواف میں تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو دل ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, عقل کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ عقل جو ہماری دنیا سے اثر لے رہا ہے اس کو دین کی طرف لانا پڑے گا. ان تینوں چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور ان تینوں چیزوں کو بیک وقت ٹھیک ہونا چاہیے. صرف ایک چیز کے ٹھیک ہونے سے باقی دو بھی خراب, کیا ہوتا ہے, ایک چیز کے ٹھیک نہ ہونے سے باقی دو بھی خراب ہو جاتے ہیں. مثلا کسی کا دل خراب ہے تو نفس کے اوپر اثر ڈالے گا, نفس کے اوپر اثر ڈالے گا. کیوں, وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر ایمان اور کفر بھی ہے, دل کے اندر محبت بھی ہے, محبت اگر دنیا کے ساتھ ہو تو پھر, تو اس کا مطلب ہے کہ دل بھی ٹھیک ہونا چاہیے, نفس بھی ٹھیک ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ عقل بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ان تینوں کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم تربیت کہتے ہیں, ان تینوں کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم تربیت کہتے ہیں. اور یہ تربیت انسان خود نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر لوگ جو ہوتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اپنا علاج دوسرے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں, خود نہیں کرتے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ خود اپنے بارے میں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ایسا ہوا, ہم کوئٹہ گئے تھے تو کوئٹہ میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے, وہ مجھے ملا رہے تھے لوگوں سے. اس کا ایک دوسرا دوست ڈاکٹر بیمار ہوا تھا, اس کا بیٹا کار چلا رہے تھے, تو اس کو بار بار ٹیلی فون آ رہے تھے, جلدی پہنچو جلدی پہنچو جلدی پہنچو, ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. خیر جس وقت پہنچے تو پتہ چلا کہ اس ڈاکٹر صاحب کو ملیریا ہے. تو اس ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ علاج کریں. تو اس ڈاکٹر صاحب نے کہا میں آپ کا علاج اس شرط پر کروں گا کہ جو دوائی میں آپ کے منہ میں ڈالوں گا تو تمہیں دیکھنا نہیں کہ وہ کون سی دوائی ہے, ہاں جی, اور اگر یہ نہیں کہتے میں آپ کا علاج نہیں کرتا, مرتا کیا نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس طرح. تو اس نے اس کے بیٹے کو دوائی لکھ کے دی دی کہ یہ لے آؤ بازار سے. وہ بازار سے دوائی کہتے ڈاکٹر صاحب آنکھیں بند کرو منہ کھولو. تو اس نے آنکھیں بند کر لی, منہ کھول کے اس نے منہ میں دوائی ڈالی, پھر پانی پلایا, کہتے ڈاکٹر کا علاج ایسا ہوتا ہے, ڈاکٹر کا علاج ایسا ہوتا ہے. میرا خود اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر ہے, وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو میں نے اپنے طرف سے جتنا کچھ کر سکتا اسے ٹھیک نہیں ہوا. تو اپنے ساتھی ڈاکٹر سے کہا, کلاس فیلو کو, اپنے کلاس فیلو کو کہا یار میں نے علاج کرو, اگر آپ مجھ پر پانی بھی بند کر لیں گے تو نہیں پیوں گا, لیکن آپ میرا علاج کریں. تو اس نے پھر ظاہر اس کے علاج کے اسے ٹھیک ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قوانین ہیں, اس طرح ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جب یہ چیزیں جو جسمانی ٹھیک نہیں ہو سکتے خود, تو روحانی کیسے ٹھیک ہو گئے جو زیادہ نازک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے انسان کو کسی شیخ کامل کے پاس جانا ہوتا ہے, کسی شیخ کامل پر جانا ہوتا ہے, بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. لیکن شیخ کامل کون ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا. شیخ کامل جو ہے یہ اصل میں اس میں آٹھ صفات کو ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ کسی نمبر دو آدمی کے پاس نہ چلے جاؤ, آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے, ہر چیز کے اندر نمبر دو ہے, اس میں بھی نمبر دو ہے. ہاں جی, کوئی ایسا نہ ہو کہ ایمان کا ڈاکو کوئی ہو اور آپ اپنے ایمان ہی ضائع کریں. تو آٹھ نشانیاں اس میں دیکھو. پہلی نشانی ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سو عقیدے کے لحاظ سے, یعنی سنت اور صحابہ کا طریقہ اپنا رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ایک بات. دوسری بات, اتنا علم اس کے پاس ہو کہ 24 گھنٹے شریعت پر چل سکتا ہو. تیسری بات یہ کہ شریعت پر چلتا ہو. چوتھی بات یہ کہ ان کے صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کے صحبت تک پہنچتا ہو. پانچویں بات یہ کہ کسی شیخ کامل نے اجازت دی ہو اس کو. آٹھویں بات یہ کہ ان کو فیض جاری, فیض جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ان کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہو तो उनको महसूस होता हो कि मुझे कुछ मिल रहा है, और साथ ही बात एक मरबत उनकी मरबत न करता हौसला करता, और आठवीं बात यह है कि उनकी मजलिस में अल्लाह याद आता और दुनिया की मोहब्बत कम होती। बहरहाल अमली तौर पर तो तसव्वुफ इतना है जो मैंने बता दिया कि शेख तक पहुंचना में तो इल्म है, शेख तक पहुंचने में इल्म है। आगे शेख की बात मान ले, अब बेशक कितने बड़े आलम क्यों ना हो, बात माननी किसकी है, इस चीज में शेख की बात माननी, इस चीज में शेख की बात माननी। देखो अगर गंगूर मुद्रे कितने बड़े आलम थे लेकिन गए किसके पास, हाई साहब के पास, जो इसके लिए आलिम भी नहीं थे और उस मसले में हाजी साहब की बात मानते थे, हाजी और हाजी साहब फतवों में उनकी बात मानते थे। यार एक अपना अपना काम है, हल्तान में सब कितने बड़े आलमी थे, बहुत बड़े आलम थे, लेकिन किसके पास गए, हाजी साहब के पास गए। तो इसका मतलब है कि इस मसले में फिर अपने शेख की बात माननी पड़ती है। तसव्वुफ के अंदर जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है, सबसे बड़ा फायदा है कि इंसान की अपनी नजर अपने आप से नजर हट जाती है। मसलन जब भी कोई उसको कोई काम मतलब अच्छा कर लेता है तो ये नहीं कहता मैंने अच्छा किया, क्या कहता है, मेरे शेख की बरकत से ऐसा हुआ, मेरे शेख की बरकत से। यही वो चीज है जो उसको अपने अपने आप से नजर हटा देती है, वरना इसके बगैर बड़ा मुश्किल है। अब अगर तानवी मुझसे को सुन लें, फरमाते हैं कि एक वकील था मेरा बड़ा मुखालिफ था, तो एक दिन वो मदाह हो गया तो मेरे सामने बैठे हुए थे, मैं बयान कर रहा था और ये मुसलसल कह रहे तू मुकम्मल अस कमाली केस थी, तू मुनवरत जमाल केस थी, तू कहाँ, तू मतलब ये कि किस से मुकम्मल है और तू किस से मुनवर। कहते मैं भी जवान था, जोश में आ गया, मैंने कहा कि मन मुकम्मल अस कमाली हाजिया, मन मुनवरत जमाली हाजिया, मैं हाजी साहब के कमाल से मुकम्मल हूँ, हाजी साहब के जमाल से मनोबर। क्या फरमाया, अपने शेख की तरफ निस्बत की। हजरत मुझे गंगूई रहमत से किसी ने कहा कि बात ऐसी है, अच्छा हाँ ठीक है, हमने तो हाजी साहब से ये सुना है, हमने तो हाजी साहब से ये सुना है और ये बता दिया। तो इस वजह से मैं अर्ज करूंगा कि इस लाइन पे आने से जो सबसे बड़ी बात है जो उजब उससे इंसान छूट जाता है और इंसान मतलब सारे अच्छे सिफात इंसानियत के उसमें पैदा हो जाते हैं। बाकी जो तरबियत की बात है, जितनी भी इंसान की तरबियत हो वो तरबियत के लिए मैंने क्या अर्ज किया, ये तीन चीजें हैं, कल्ब अकल और नफ्स, इन तीनों के आपस में बाकायदा ताल्लुक है, एक दूसरे को असरअंदाज हो रहे हैं, ये दो भी असरअंदाज, ये भी असरअंदाज हो रहे हैं। इस असरअंदाजी में एक मजमूई तौर पर तवाज़ुन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। जब ये बैलेंस आ जाएगा तो बस तरबियत मुकम्मल होगी, इसको सैरफ़ल्लाह कहते हैं, ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद सैरफ़ल्लाह, ये सैरफ़ल्लाह क्या चीज है, ये सहाबा का तरीका है, क्योंकि सहाबा किराम का दिल तो साफ हो चुका था, नफ्स मुतमैन हो चुका था, अकल कामिल हो चुका था, लिहाजा उनको सिर्फ अमल की जरूरत थी तो अमल वो करते थे। इसी तरीके से जब हम लोग भी इन चीजों में कामिल हो जाएंगे और ये हमारे ठीक हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ अमल की देर होगी, नमाज वही पढ़नी है, कोई दूसरा नमाज नहीं है, नमाज वही पढ़नी है, रोजे भी वही रखना है, सुबह सादे से लेकर गुरू आफ्ताब तक, ठीक है ना, हज भी वही करना है, ज़कात भी उसी तरीके से देना है। फर्क क्या हो गया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमल का दारमदार नियतों पर है। अब आप किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं या किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। मसलन मैं जिक्र कर रहा हूं, जिक्र में मुझे मजा आता है करता हूं, मजा नहीं आता नहीं करता, किस लिए कर रहा हूं, मजे के लिए कर रहा हूं। मसलन मारी ना, नमाज पढ़ता हूं, जब नमाज में मुझे शौक और जोक हो फिर तो पढ़ता हूं, और अगर मजा ना आए फिर छुट्टी करना शुरू कर लू। तो नमाज किसके लिए पढ़ रहा हूँ, हाँ मजे के लिए, मुनासिब नहीं है। नमाज मजे के लिए नहीं पढ़ना, तिलावत मजे के लिए नहीं करनी, जिक्र मजे के लिए नहीं करना, जिक्र भी तिलावत भी नमाज भी सब अल्लाह के लिए करना है। ये चीज आता है इन तमाम चीजों के दुरुस्त होने के बाद, जब ये चीज दुरुस्त हो जाए फिर आपको आपके लिए कोई गाली आपको देना या कोई आपकी तारीफ कर ले बराबर हो जाएगा। حضرت حاجی صاحب کو جو خط بے خط لکھا تھا حضرت نووی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس میں یہ لکھا تھا, حضرت جب سے میں آیا ہوں آپ سے تو مدح و ذم برابر ہو گیا ہے, کوئی میری تعریف کرتا ہے یا کوئی مجھے گالی دیتا ہے. حضرت کو لوگ گالیاں دیتے تھے, خطوط آتے تھے, حضرت آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے, خطوط اور لوگ پڑھتے تھے, ان کو سناتے تھے. تو ایک دن انہوں نے خط نہیں سنا, انہوں نے کہا بھائی ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا, ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت میری گالیاں ہیں, برداشت نہیں ہو سکتا, برداشت نہیں ہو سکتا, مطلب وہ ہم آپ کو سنا نہیں سکتے. حضرت نے فرمایا بھائی دور کی گالیاں تھوڑی لگتی ہیں, آپ ضرور سنایا کرو, ممکن ہے اس میں کوئی کام کی بات ہو جس پر ہم عمل کر لیں اور فائدہ ہو جائے, ممکن ہے اس میں کوئی کام کی بات ہو. یہ چیز ہوتی ہے, یہ کن سے کن کے ذریعے سے ملی؟ کہتے ہاں جب سے میں آپ کی طرف سے آیا ہوں تو میرا مد و ذم برابر ہو گیا. کیا جو 8 سال کتابیں حضرت نے پڑھی تھی اس میں چیز نہیں تھی؟ تھی تو صحیح لیکن عمل نہیں ہوئی. بھائی اب تو ماشاءاللہ علماء بننے والے ہیں, قرآن پاک میں بھی صبر کے بارے میں بہت کچھ ہے, حدیث شریفہ میں بھی بہت کچھ ہے, لیکن کیا آپ یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے تو صبر آ جائے گا؟ شکر کے بارے میں لکھا ہے تو شکر کی باتیں سننے سے, شکر کی باتیں پڑھنے سے شکر آ جاتا ہے؟ باتوں سے تو باتیں آ جاتی ہیں اور عمل سے عمل آ جاتا ہے. تو یہ جو میدان ہے نا, یہ علم کا, یہ ہے علم کے حصول تک. اس کے بعد یہ علم عمل میں بدل جائے اس کے لیے بزرگوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ عمل میں بدل جائے, یعنی جو چیز آپ نے پڑھی ہے وہ آپ ماشاءاللہ اس پر عمل بھی کر سکے, یہی بنیاد. اور یہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ چیزیں خراب ہوتی ہے, دل خراب ہوتا ہے, عقل خراب ہوتا ہے, نفس خراب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے عمل نہیں ہوتا. جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی کہہ دے میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو بالکل ایسا ہے جس کا ایک سل ٹوٹا ہو اور وہ جو کہتا ہے کہ میری گاڑی تو چل سکتی ہے. ہاں جی, ظاہر ہے جس طرح وہ نہیں اس طرح یہ بھی نہیں, یہ بنیادی نظام ہے. تو ہم نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس بنیاد پر لکھی ہے کہ اس میں یہ بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائے, کس سے کہانیوں کے لیے نہیں لے گا, اس میں کسی کہانیوں اچھی اچھی ہم سن لیں بہت خوش ہو جائے, نہیں, اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں, اس میں صرف اور صرف بنیادی باتیں ہیں, تاکہ کم از کم ہمیں معلوم. اور بنیادی باتیں کس کی ہیں؟ حضرت تعالی رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت مجدد الانسانی رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, مولانا ذکریا صاحب رحمۃ اللہ, ان حضرات کی بنیادی باتیں جو ان کے عمر بڑھ کے نچوڑ تھے وہ الحمدللہ اس کتاب میں ہم نے جمع کر لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کتابیں بہت ہیں لیکن ان کو جمع کرنا آسان نہیں, کتابیں بہت ہیں لیکن ان کو جمع کرنا آسان نہیں. اب ساری چیزوں کو ایک جگہ نہیں جمع کر سکتے, اور پھر اگر جمع بھی کر لے تو جس زبان میں وہ لکھے ہوئے اگر وہ زبان سمجھنا ہے تو پھر مسئلہ ہوگا. ظاہر مطلب سمجھنے کے لحاظ سے آپ کو اس کو آج کل کے دور کے حساب سے کرنا پڑے گا, جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کتنی اونچی اونچی چیزیں اس میں ہیں, لیکن اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا تو اس کے لیے تو بند کتاب ہے نا. تو اس وجہ سے اس کے لیے محنت کی ضرورت تھی کہ ان حضرات کے جو علوم ہے اس کو ہم لوگ کم از کم سمجھ کے دائرے میں لے آئے الحمدللہ. اور اس میں ماشاءاللہ ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوا, کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد بہت ساری باتیں ایسی تھی جو عام زندگی میں ہم کر سکتے تھے لیکن ہمیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے معلوم تھے, لیکن جس وقت ہمیں الحمدللہ ان حضرات کی برکت سے چیزیں معلوم ہو گئی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق بھی عطا فرما دی. تو اس وقت تو میرا بالکل وہی بات ہے, آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ آپ علمی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں کہ بہت تحقیقات ہم نے دیکھی دوسرے لوگوں کی, اب باری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تحقیقات پڑھیں, اپنے بزرگوں نے کس چیز کے بارے میں کیا لکھا ہے. یقین جانیے شاہ اللہ رحمۃ اللہ کی جو محنتیں ہیں اللہ کرے کہ وہ سامنے آ جائے, اتنی عظیم محنتیں نا, حجت البالغہ، الطاف القدس، صدعات، یہ ساری علی جو کتابیں ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے بیان کیا وہاں پر سیڑھیے جو اسلام آباد کی جو مسجد ثانویہ، وہاں میں نے بیان نہیں مسجد اماویہ مسجد بیان کیا. وہاں پر میں نے یہی باتیں کی کہ ہمیں ان بزرگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے. پورے جمعہ کے بیان میں نے اسی پر کر لیا. تو ایک صاحب کو حضرت شاہ ولی اللہ کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ جو ہمیں ان کتابوں کے لکھنے کا اجر ملا تھا وہ ان کو اس بیان پر مل گیا. یعنی کتابوں کے لکھنے کا اجر تو ملتے ہیں نا، حضرت جب اللہ کے لیے کوئی لکھتا ہے وہ ان کو اس بیان پر مل گیا. مطلب یہ کہ اب یہ چیزیں چونکہ گم ہو چکی ہیں، نہیں پڑھ رہی کوئی، تو ان کتابوں کی تعارف ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے. ہم جلد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علوم بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ، مکتوبات شریف میں، بقول مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اس کے اندر جو علوم ہے وہ کہیں اور نہیں مل رہے. اب ان علوم کا مطالعہ کتنا ضروری ہے. تو ہمیں یہ ماشاء اللہ مطالعے کی عادت پیدا کرنی چاہیے. ابھی تو پڑھو یہی کتاب جو آپ کی مدرسے کی ہیں، ابھی یہ نہ پڑھو، لیکن نیت کر لو کہ جس وقت ہم فارغ ہو جائیں گے پھر ہم ان کتابوں کو بھی پڑھیں گے، اور اپنے مطلب جو ہے نا اپنے دل میں ان باتوں کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے تاکہ ہماری زندگی سدھر جائے. ویسے زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزرتی ہے، یعنی انسان کو پتہ نہیں چلتا. آپ اگر تھوڑا سا پیچھے کی طرف دیکھیں تو کتنا وقت گزر گیا، کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. حضرت تھانوی حسن نے جو قریب ترین اولیاء کرام گزرے تھے ہندوستان کے، اس پہ ان کتاب آئی ہے ارواح ثلاثہ حکایت اولیاء کے نام سے بھی. یہ کتاب جب آئی تو حضرت بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ کی کتاب چھپ گئی. کیوں؟ اس کتاب میں شیخ الغفار جیلانی ویسے پیارات نہیں تھے، کس کہتے، حاجی صاحب کہتے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے، مولانا قاسم نامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہتے، شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے ساتھ کہتے، مرزا مدر جان جنا رحمۃ اللہ کہتے. کیوں؟ فرمایا جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں تو لوگوں کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ اب تو ہم ان کی طرف کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا ان کی بات سننا نہ سننا برابر ہو جاتا ہے نا اس طرح. لیکن قریبی بزرگ جو ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتے ہیں ہمارے دور کے ہوتے ہیں، لہٰذا جو ہمارے دور کے مسائل ہوتے ہیں ان کے سامنے ہوتے ہیں ان کا حل پیش کر لیتے ہیں. دوسرے کہ ہمیں بھی ہمت ہو جاتی کر لیے حضرت کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو حضرت کو اس پر احساس پر خوشی ہوئی. تو بالخصوص جو ہندوستان کے ہمارے اقارب کے گزرے ہیں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نامی رحمۃ اللہ، ان حضرات کی کتابیں ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات نے کیا لکھا ہے اور کیا ہمیں فرمایا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب ہم ذکر کرتے ہیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ایک دفعہ سورہ اخلاص میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ جو ذکر ہے چاروں سلسلوں کا ذکر ہے، یعنی اصلاحی ذکر ہے، تو اس میں چاروں سلسلوں کی برکت آ جاتی ہے الحمدللہ. لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق
الله 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 الله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا توسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دے یا اللہ ہمارے دل کی دنیا کو یا العالمین درست فرما دے ہماری نفسوں کی مکمل تربیت فرما دے اے اللہ ہمیں عقل فہیم عطا فرما دے ہمیں یا اللہ صالحین کی صحبت ہمیشہ دائمًا عطا فرما دے ایمان کے مکمل یا اللہ سلامتی کے ساتھ یا العالمین تمام اعمال صالحہ یا اللہ جو تجھے یا العالمین پسند ہے یا العالمین ہم ان کو کرتے ہوئے یا اللہ صحیح نیت کے ساتھ یا اللہ علم سید قبولیت کے ساتھ اور یا اللہ اس پر تیرے رضا کا ترتب ہو یا اللہ سب ہم کو نصیب فرما دے یا اللہ عالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما دے یا اللہ جب تو فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے موت کی سختی سے عذاب قبر سے پولیس رات کے مشکلات سے جہنم کے آگردوے سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دے جو ہمارے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بلند فرما ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر سے عطا فرما دے اور یا اللہ جو ہمارے قابل بھی زندہ ہیں اسے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اس کے لیے اللہ قبول فرما دے جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں اول ان کو ہدایت عطا فرما اگر ہدایت ان کے نصیب میں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے یا اللہ یا اللہ ہمارے دل کے اندر جو جائزہ چاہتے ہیں ان کو پورا فرما جو ناجائز ہے تم سے ہمارے دل کو فارغ فرما تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ تمام مسلمانوں کی یا اللہ جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما دے یا جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توقع رکھ سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہمیں مستجاب الدعوات بنا ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتا ہے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا یا اللہ ہمیں اپنے محبوبین میں متقین میں صدیقین میں یا اللہ العالمین ہمیں شامل فرما دے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو اپنا کہتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک سبحان ربک رب العزت